صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أبي المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ، یہ فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے دور ہو جاتے ہیں. چہرے سے جو گناہ، چہرے میں منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ان سب سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے وہ اس چہرہ دھونے کی برکت سے جو وضو میں اس نے دھویا ہے سب ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. پھر آگے فرمایا، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو اس سے ہاتھ کی پکڑ کے ذریعے سرزد ہوئے وہ اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ جو پاؤں کے ذریعے سرزد ہوئے، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، وہ سب نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھیں، اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو گناہ ختم معاف، ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، صغائر ہے، کبائر نہیں ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہیں، مٹاتی رہتی ہیں. تو اس حدیث میں بھی یہی مراد ہے، کبائر مراد نہیں ہے. کبائر بھی دو طرح کے ہیں، کبائر میں وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، آپ توبہ کر لیں معاف، لیکن کبائر میں وہ گناہ، وہ بڑے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہاں توبہ کے ساتھ ساتھ سامنے والے سے حق کی معافی بھی شرط ہے، آپ اس سے معافی مانگیں یا اس کا حق ادا کریں. حج سے بھی، حج کا یہ مسئلہ ہی، حج سے ذنوب معاف ہوتے ہیں، اس سے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے. اچھی طرح سن لیجیے، حج سے ذنوب، گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سب معاف ہو جائیں گے، لیکن کسی کا حق دبا رکھا ہے تو معاف نہیں ہوگا. کوئی بندہ ہے اپنی بہن کا حق دبا رکھا ہے، باپ سے جو پراپرٹی ملی ہے، بہن کو حصہ جانا تھا لیکن بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب حج پہ حج کر رہے ہیں صاحب، عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں، کتنے بھی عمرے کرتے رہے ہیں، کتنے بھی حج کرتے رہے ہیں، یہ جو اتنا بڑا گناہ کر رکھا ہے یہ تو معاف ہونے والا نہیں ہے، یہ حق کبھی بھی معاف ہونے والا نہیں ہے. یا اور کسی کا حق مار رکھا ہے، حق تلفی کر رکھی ہے، ستا رکھا ہے، ظلم کر رکھا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، حق معاف نہیں کرواتے، اللہ پاک بھی معاف نہیں کرواتے کرتے. اس لیے پہلے کیا ہوتا تھا، جب لوگ حج کو جاتے تھے نا تو ایک سال پہلے، چھ مہینے پہلے تیاری کرتے تھے، بھئی کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کسی سے کوئی بات ہو گئی تو سفر کر کر کے جاتے تھے، بھائی فلاں موقع پہ ہماری آپ سے بات ہو گئی تھی، اللہ واسطے معاف کر دینا، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح سے. پھر ان کا جو حج ہوتا تھا وہ ایک شاندار حج ہوتا تھا، اس وقت کے حاجی بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر تقوی حاصل کیا جاتا تھا، تقوی سیکھتے تھے لوگ، پہلے کے جو حاجی ہوتے تھے ان کی زبان کے اندر، ان کے کردار کے اندر، ان کے اعمال کے اندر، ہر چیز میں تقوی آ جاتا تھا، کیونکہ وہ ایسی کرتے تھے، تیاری کرتے تھے پہلے سے ہی وہ. تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہی شرط ہے. اگلی حدیث دیکھیے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوں، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے. یہاں تو لفظ ہی موجود ہے اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے. بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. بڑے گناہ آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کسے کہتے ہیں. جو گناہ حرام کی قبیل سے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بڑے گناہ ہیں. جن گناہوں کے تعلق سے حدیث پاک میں جہنم کی وعید آئی ہے، یا جن گناہوں پر اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اللہ غصے ہوتے ہیں، یا جن گناہوں کے تعلق سے لعنت کے الفاظ ہیں کہ ایسا کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت، تو ایسے گناہ کے بارے میں کہا جاتا ہے گناہ کیا؟ گناہ ہے کبیرہ ہے. جن کو صاف طور پر قرآن کریم نے منع کر دیا ہے، ان پر وعید موجود ہے کوئی، وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ صغائر کے اندر آتی ہیں. کس میں آتی ہیں؟ وہ صغائر میں آتی ہیں، چھوٹے گناہوں میں آتی ہیں. تو جن گناہوں پر کوئی وعید ہے یا لعنت کے الفاظ ہیں یا اللہ کے غضب کے الفاظ ہیں قرآن و حدیث میں، ایسے گناہ بڑے گناہ کہلاتے ہیں. اور جن گناہوں پر ایسا نہیں ہے لیکن کہا گیا یہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، تو کس میں آتے ہیں؟ وہ صغائر میں آتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کی نگاہ میں ناپسند ہے، وہ چیز جو اللہ کی نگاہ میں ناپسند. تو ایک مومن کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ بھائی چھوٹا بڑا کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ہمیں بچنا ہے اس سے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں تو اس سے بچنا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، میں ان کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صغیرہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے، لیکن بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 150-250 سال پہلے کی بات ہے، جب دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی تو بڑے بڑے علماء جمع تھے اکابر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہیں کا فیض ہے، انہیں کے خلیفہ نے حیدرآباد میں جامع نظامیہ قائم کیا ہے، ان کے خلیفہ ویلور کے اندر جو باقیات الصالحات ہے اس کے بانی ہیں، ان کے خلیفہ ندوۃ العلماء کے جو بانیوں میں سے ہیں وہاں ہیں. تو بڑے بڑے علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء ہیں، تو وہ خود وہاں ہیں، مطلب وہاں تو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن مشورے میں جماعت کے ساتھ میں وہ شریک ہیں، دعاؤں میں شریک ہیں. اب بات یہ آئی کہ اس مدرسے کی بنیاد کون رکھے؟ ایک سے ایک بڑا علامہ موجود ہے. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کل میں اس مدرسے کی بنیاد ایک ایسے بندے سے رکھواؤں گا کہ گناہ کبیرہ تو کبیرہ، اس نے زندگی میں کبھی صغیرہ بھی نہیں کیا. اب لوگ پریشان تھے کس کو لے کر آئیں گے، پوری جماعت میں تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو دیوبند کے ہی رہنے والے ایک سید تھے اللہ والے، میاں جی منے شاہ، میاں جی منے شاہ، حضرت ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آئے. تو تمام اکابر اور بزرگان دین جو جمع تھے انہوں نے سب پر اتفاق کیا کہ مولانا نانوتوی جو کہتے ہیں ان کے بارے میں کبیرہ تو کبیرہ، کبھی صغیرہ بھی نہیں کیا، انہوں نے اس سے ہی کہتے ہیں. اور پھر اس مدرسے کی بنیاد پہلی اینٹ انہی سے رکھوائی. بڑے اللہ والے آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا نا، تو انتقال کے بعد ہنسی ان کے چہرے پر آ گئی، لوگوں میں بات چل گئی کہ یہ تو زندہ ہے، یہ زندہ ہے بھائی، ہم نے زبردست ان کو مردہ قرار دے دیا، یہ تو ہنس رہے ہیں. حضرت نانوتی کو بلایا گیا. حضرت نانوتی علیہ الرحمت دعا میں مشغول ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ بتا دی یہ حقیقت کیا ہے، کہیں ہم ان کے ساتھ ظلم نہ کریں حضرت کے ساتھ میں. تو اللہ نے ان کے دل پہ بات القا کی اور بتایا، صاحب کشف لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے سارے کے سارے، کہ لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جب ان کی روح اس جگہ پہنچی جہاں ساری روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہاں جو کچھ انعامات روح کو ملنے ہوتے ہیں، انہوں نے جب وہ سارے بڑے بڑے انعامات دیکھے تو روح اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ اس خوشی کے اثرات ان کے جسم کے اوپر بھی ظاہر ہوئے، کھلکھلا کر. ایسے دنیا میں اس طریقے سے رہنے اللہ پاک ہم سب کو بنا دے ایسا کہ ہماری زندگی بالکل صاف ہو، ستھری ہو. ہوتے رہتے ہیں لیکن سونے سے پہلے پہلے معافی مانگ کر سوئیں، اپنا نامہ اعمال صاف کر کے سوئیں. جیسے بچہ ہوتا ہے کاپی میں لکھتا ہے، غلط لکھ دیتا ہے تو اس کو ربر کرتا ہے، پھر لکھتا ہے غلط ہو جاتا ہے پھر ربر کرتا ہے، پھر لکھتا ہے ربر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی کاپی جب استاد کے سامنے جائے تو صاف ستھری ہو. اللہ نے ہم سب کو روزانہ موقع دیا ہے، ہم رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ معافی مانگ کر سو جائیں، اللہ جو کچھ ہوا ہے آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. دن بھر کا اور اس سے پہلے جو کچھ ہے سب اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ پاک تو بہانے تلاش کرتے ہیں، اللہ پاک انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کہے. بعض احادیث میں میں نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ یہاں ایک فرشتہ، یہاں فرشتہ کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں، جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو یہ تو فوراً لکھ دیتا ہے، یہ امیر ہے، اللہ نے اس کو سیدھے ہاتھ والے کو امیر بنایا ہے، اور برائی لکھنے والا فرشتہ یہ ہے، یہ مامور ہے. جب یہ بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو یہ اس سے اجازت لیتا ہے، صاحب لکھ لو، نہیں رک جا رک جا، تھوڑی دیر کے بعد پھر صاحب تو کافی دیر ہو گیا، ابھی رک جا رک جا. تو تقریباً 8 گھنٹے تک مہلت رہتی ہے بندے کو توبہ کرنے کی. کبھی بھی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے موت آ جائے، گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. اور اللہ پاک کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت خدا بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ایک بت کا پجاری تھا، 70 برس تک بتوں کی پوجا کرتا رہا، کتنے 70 سال تک. ایک مرتبہ رات کو سویا، اس کی آنکھ کھلی، وہ یا سنم کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے یا شمد نکل گیا. سنم کسی بت کو پوج کا نام رکھ رکھا تھا، اس نے اس کو پکار رہا تھا، یا شمد نکل گیا. فوراً اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کو بڑا احساس ہوا، زندگی بھر تک میں نے اس کو پکارا، مورتیوں کو پکارا، کسی نے جواب نہیں دیا، ایک دن غلطی سے میں نے رب کو پکار لیا، رب نے جواب دے دیا. اس بندے نے ایمان قبول کیا اور اللہ پاک کی طرف سے اس وقت کے جو بزرگ تھے ان کو الہام ہوا، اس بندے کے سارے گناہ معاف ہیں، بندہ جنت میں جائے گا. اللہ پاک بہانہ دیکھتے ہیں، اس لیے کبھی نا امید نہیں ہونا. نا امیدی شیطان دلاتا ہے، کون دلاتا ہے؟ شیطان. اس لیے گناہ کبیرہ اپنے ذمے میں رکھنا ہی نہیں، کبھی نہیں رکھنا، جیسے ہو جائے فوراً توبہ کر لینا، حقوق کا مسئلہ ہے تو معاف کروا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس 5 نمازیں، والجمعہ تو الى الجمعہ، اور جمعہ جمعے تک، رمضان رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوں. اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اگلی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا, پہلے متوجہ کیا, الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا, کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. پہلے آپ نے متوجہ کیا, دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, متوجہ ہو جاؤ, غور سے سنو, اللہ اس چیز کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کریں گے, درجات کو بلند کریں گے. صحابہ کہنے لگے بلا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری, فرمایا آپ نے سخت تکلیف دے حالت میں اچھی طرح وضو کرنا. سخت تکلیف دہ حالت کیا ہے, آدمی سفر کر رہا ہے, پانی آسانی سے مہیا نہیں ہے, خریدنا پڑ رہا ہے, بوجھ ہوتا ہے نا انسان, 10 روپے بھی خرچ کرنے پڑتے تو بوجھ ہوتا ہے, خرید کے وضو کرو. یا یہ کہ انسان بیمار ہے, اتنا بیمار نہیں ہے کہ اس کو تیمم کی اجازت ہو, لیکن بیمار ہے, طبیعت نہیں کر رہی ہے, لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے. یہی کہ سردی کا زمانہ ہے, گھر میں گیزر کا انتظام نہیں ہے, اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں گیزر کا نظام ہے. آج بھی گاؤں کے اندر آپ چلے جائیے تو وہاں پر بھٹیاں جھونکتے ہیں رات بھر, صبح کو جب کہیں جائے گا پانی اور کہیں پر ایسے بھی نہیں ملتا ہے. اور ہندوستان ہی کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ان بھٹیوں کا تصور بھی نہیں ہے, پانی جم جاتا ہے اور صبح کو لوگ اسی سے وضو کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں وضو کرنا اور کامل وضو کرنا, یعنی کہ بس بہانا, کامل وضو کرنا, فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. آگے فرمایا وکثرت الخطا الى المساجد, فرمایا مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنا. اس کے دو مفہوم ہیں, ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کا گھر مسجد سے دور ہے لیکن پھر بھی وہ مسجد جاتا ہے, چل کر جاتا ہے اور اس کے قدم زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے. ثواب اس پر بھی ہے جس کے جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے, لیکن وہ دوسری حدیث سے ثابت ہے. اس حدیث میں کہا گیا ہے کثرت الخطا الى المساجد, یعنی مسجد آنے جانے میں کثرت رکھنا. بندہ عصر میں آیا پھر مغرب کا فکر ہے, مغرب میں آیا گھر پہنچا ہے ابھی, تھوڑا سا کام کیا پھر عشاء کے لیے چل دیا. تو جو آدمی کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے, مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھتا ہے, اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے. اور مسجد کی فضیلت اس معنی کر بہت زیادہ ہے کہ مسجد میں جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو عام جگہوں کے مقابلے میں مسجد میں عبادت کرنے میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. حضرت حکیم اختر صاحب بڑے درجے کے بزرگ ہیں, جب وہ بہت بڑے شیخ بن گئے تو ان کے جو شیخ تھے, حالانکہ وہ تیسرے شیخ تھے, اصل شیخ تو ان کے شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے رابطہ کیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا, حالانکہ تقریباً وہ انہی کے عمر کے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر رہے, کسی نہ کسی کو خود ہی بڑا نہ بن جائے, کسی کو بڑا بنا کر رہے, اس سے بہت سارے فائدے ہیں. تو ان کے جو شیخ تھے, تیسرے شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان سے پوچھا کہ اختر صاحب قرآن کریم روز تو پڑھتے ہی ہو, کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا حضرت اتنا پڑھتا ہوں, روزانہ پڑھتا ہوں, معمول ہے. حضرت نے کہا قرآن کریم کا ایک حصہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو. انہوں نے نے اس پر عمل کیا. فرماتے ہیں کہ جو حصہ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کا پڑھتا تھا اس میں ایک الگ ہی نور محسوس ہوتا تھا اور اس کا فائدہ میرے قلب گزادے پہنچا. بنسبت اس کے ہمارے تبلیغی احباب بھی کہتے ہیں نا کہ ابھی مساجد کے ماحول میں لے کر آؤ 3 دن کے لیے, کبھی 40 دن کے لیے. وہ کیوں کہتے ہیں مساجد کے ماحول میں, ادھر ادھر کے ماحول سے کٹ کر مسجد کے فرشتوں والے ماحول میں بندہ آئے گا تو اسے خاص ایک نورانی کیفیت محسوس ہوگی اور وہ بھی تربیت کے لیے ایک بہترین ماحول ہوتا ہے, فرشتوں کا ماحول ہے وہ. ادھر ادھر کے خیالات سے کافی طور پر حفاظت ہو جاتی ہے اس سے. تو اس لیے مسجد میں آنے جانے کی بڑی فضیلت ہے اور ایمان والے کا تو دل ہمیشہ مسجد ہی میں اٹکا رہنا چاہیے. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اس شخص کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے, عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے یہ. اللہ ہم سب کو مسجد سے کامل وابستگی نصیب فرمائے. فرمایا آگے وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, اور تیسرا وہ عمل جس کی بنیاد پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھی بیٹھ گئے وہیں, کوئی مغرب پہ مغربی پڑھ کے جائیں گے بھائی, آپ مغرب کی نماز پڑھ لی چلو عشاء پڑھ کے جائیں گے, ایک صورت تو یہ ہے. لیکن یہ صورت سب نہیں کر سکتے, جو لوگ ماشاءاللہ فارغ البال ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو وقت دیا ہے, فراغت دے دی ہے, وہ کریں. ایک زمانہ ایسا تھا, بلکہ بعض محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ ماحول تھا کہ 40 سال تک لوگ خوب کام کرتے تھے, 40 سال کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے. اور حقیقت یہ آدمی محنت کرے نا, 20 سال کی عمر سے 30 سال تک محنت کر لے تو اللہ اتنا دے دیتے ہیں, نماز دیتے ہیں کہ پھر اسے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 15-20 سال ہی دراصل اصل محنت کے ہوتے ہیں, یہ اسی میں بندہ کما لیتا ہے. تو مدینہ منورہ کے اندر یہ ماحول تھا کہ 40 سال تک لوگ کمایا, اس کے بعد میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا. جن کو اللہ نے یہ فراغت دے دی ہے ان کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا, اپنے دل کو بنانے کا, ایمان کی ترقی کا بہترین موقع ہے کہ مساجد سے وابستہ ہو جائیں. عصر میں آ گئے چلو اب مغرب میں جائیں گے, مغرب میں آ گئے عشاء میں ہی جائیں گے, جب تلاوت کریں, ذکر کریں, استغفار کریں, درود شریف پڑھیں, اس سب سے ترقی ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت, دوسری تفسیر اس جملے کی یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے, دکان چلے گئے, لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, انتظار. دل کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں وہ, انتظار کر رہے ہیں. یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رباط ہے, رباط رباط. بعض حدیث میں 3 مرتبہ کہ فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, فذالکم الرباط. رباط کے کیا معنی ہیں؟ رباط کے معنی آتے ہیں اصل میں دشمن سے جہاد کے لیے سامان جنگ تیار رکھنا اور اپنے آپ کو بھی مقابلے کے لیے تیار رکھنا. دشمن سے جہاد کے لیے سامان جنگ تیار رکھنا اور اپنے آپ کو بھی مقابلے کے لیے تیار رکھنا. دوسرا مفہوم اس کا, اسلامی سرحدوں کی حفاظت پر جو پہرے داری ہوتی تھی, جو پہرے داری حفاظت کا کام انجام دیا کرتے تھے, اس عمل کا نام رباط ہے اور وہ بڑا اونچا عمل ہے, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں تو تمہارے حق میں یہی رباط ہے. یہ ایسا عمل ہے جیسے گویا تم سرحدوں پر رہ کر مملکت اسلامیہ اور سارے مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہو. ان 3 عمل کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور شیطان تمہاری سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایسے عظیم الشان عمل ہیں. یاد ہوگے 3 عمل. پہلا عمل کیا ہے؟ سخت. کیا آگے بتاؤ؟ ہیں سختیوں میں وضو کرنا، کامل وضو کرنا. نمبر دو، مسجد آنے جانے کی کثرت رکھنا، یعنی ساری نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا. نمبر تین، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ اہم عمل ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا الظلمة تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. الله كامل توبة كامل هداية كامل عافية نصیب فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر، مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ان کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو تقوی ہی پر رکھیے، ہر گناہ سے ہر برائی سے بچائیے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.